السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروط الزکات، زکات کی شرائط. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ہمارا آج کا ٹاپک زکات کی شرائط ہے، پیج نمبر 45 ہے. آج یہ جو حدیث ہمارے مطالعے میں آئے گی معاذ رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کو ہم آگے بھی کئی دفعہ پڑھیں گے، اور یہی ایک حدیث آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے میں، آپ کی ہر تاکید کی گئی بات میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اسی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انتظام فرمایا کہ اپنے رسول کی احادیث کو بھی محفوظ کروایا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی. بغیر حدیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی اور صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے ان احادیث کو محفوظ کیا. اور آج یہ قیمتی الفاظ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان قیمتی الفاظ کو جو کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تھے پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں تک اتار دے اور ہم اس کی حکمت کو سمجھ سکیں انشاءاللہ، آمین. آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک سوال کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور یہ سوال، اسی طرح کے سوال مجھے کم سے کم 3-4 مختلف جگہ سے آئے ہیں، اور اس کو کلیئر کرنا پہلے ضروری ہے. سوال یہ تھا کہ ہم جو بینک میں اماؤنٹ رکھواتے ہیں، بغیر فکس ڈپازٹ کے اگر ہم نے رقم رکھوائی بینک میں، تو سال میں اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج، کچھ پرسنٹ اس پر سود جمع ہوتا ہے، اور 2-3 سال تک اگر ہم وہ رقم نہ نکالے اور ہماری رقم بینک میں اگر زیادہ ہو تو وہ سود بھی زیادہ جمع ہو جاتا ہے. اب اگر ہم وہ سود وہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو بینک والوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور وہ اس سے ظاہر سی بات ہے اپنا سود کا بزنس ہی اور بڑھاتے چلے جائیں گے. اگر کوئی غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلموں کو فائدہ ہوگا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کسی غریب کا تو فائدہ ہونے نہیں دیں گے، وہ تو غریبوں کا خون چوستے ہیں. اکثر بینک کے بارے میں یہی دیکھا گیا ہے. تو بہرحال ان پیسوں کا کیا کیا جائے، وہ اماؤنٹ کیا کرے، کیا آیا وہ اماؤنٹ ہم کسی غریب لوگوں کے بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے دے سکتے ہیں، یا کسی غریب انسان جو مسلمان ہیں اور انتہائی قرض سے لدا ہوا ہے، یعنی بہت قرض کا بوجھ ہے اس پر، تو کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں، یا کھانے پینے کے لیے کسی غریب تنگ دست مسلمان کو کھانے پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، یا پھر ہم کیا کریں وہ پیسوں کا. تو سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ وہ پیسہ کیا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں. ہم سب جانتے کہ جو بھی پیسہ باطل طریقے سے آئے، بغیر محنت کے آئے، وہ پیسہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جائز اور حلال آمدنی نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم بہت ہی سخت الفاظ میں تھوڑا سا ہم کہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے کانوں کو یہ الفاظ بھلا نہ لگے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہوگی یا حرام کا مال ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی دھوکہ دے کر اس طرح سے مال ہڑپ کر جاتے ہیں یا سود کا مال کھاتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، یا یتیم کا مال اگر کھاتے ہیں. تو بہرحال دھوکہ دے کر یا اس طرح سے غلط طریقے سے، اور سود بھی اصل میں اسی میں آ جائے گا کہ سود جائز آمدنی میں سے نہیں ہے، اور سود کی جتنی مذمت آئی ہے کسی اور چیز کی مذمت نہیں آئی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. لیکن آج کے دور میں ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو بینک میں اماؤنٹ رکھنی ہی پڑتی ہے، ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے اماؤنٹ آج کل. تو اب اس صورت میں کیا کریں، تو وہ پیسہ ہم بینک کو تو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ہم ان پیسوں کو کیا ویسے ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے بارے میں جو علماء کرام کی جو معتدل رائے ہماری سمجھ میں آئی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، جو تمام مطالعے کے بعد، کیونکہ الحمدللہ ہم تقریباً 12 سال سے فقہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو بہت سارے ویوز سامنے آتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ بہت سارے لوگوں سے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور سکھانے کا بھی موقع ملا. تو جو معتدل رائے آتی ہے وہ معتدل رائے یہ ہے کہ کسی مسلمان کے کھانے پینے کے لیے تو یہ رقم دی ہی نہیں جا سکتی, بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ رقم اجتماعی طور پر مسلمانوں کے فلاحی کاموں میں یوز کی جا سکتی ہے, جیسے روڈز بنانا ہے مسلمانوں کے محلوں کے. اگر گٹر سسٹم نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان محلوں میں جب جب پانی کے جوہر اور اس طرح کی گندگی نظر آتی ہیں تو آپ وہاں پر اس کو یوز کر لیں, مسلمانوں کے لیے ایسا ڈرینیج سسٹم آپ بنا دیں جس سے مسلمانوں کے محلے صاف ستھرے ہو جائیں, یا مسلمانوں کے لیے وہاں پر محلے میں ہی پانی ہی کا کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے تو اس کا انتظام کر دیں, واش رومز بنا دیں آپ. کیونکہ کئی مسلمان غریب مسلمان بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے, تو وہاں پر واش روم کا انتظام نہیں ہے, ٹوائلٹ نہیں ہے بنے ہوئے, عورتوں کو لڑکیوں تک کو باہر میدان کھلے میدان میں جا کر بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طرح سے تکلیف میں ہے نا وہ مسلمان. تو آپ وہاں پر اس طرح کے واش رومز, ٹوائلٹس, اس طرح کی چیزیں بنا دیں جس کی بنا پر ان کو سہولت ہو جائے. تو یہ مسلمانوں کے اجتماعی فلاحی کاموں میں یہ رقم صرف ہو سکتی ہے. یا اسی طرح سے مسلمانوں کے کوئی اور اس طرح کے ایسے کام ہیں جو مجموعی طور پر مسلمانوں کو جس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ کام کر دیں, لیکن ون ٹو ون بیس پر کسی مسلمان کو یہ رقم دینا تھوڑا سا اس میں رسک ہے. کہ کھانے پینے کے لیے تو خیر بہرحال آپ دے ہی نہیں سکتے, اسکول کی فیس کے لیے بھی آپ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں اسکول کی فیس کے لیے کیسے آپ یہ سود کی رقم دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ناجائز آمدنی ہے, یہ جائز نہیں ہے. جو بچہ اس ناجائز آمدنی سے پڑھے گا آپ خود بتائیں کہ کیا وہ صحیح پرورش پا سکتا ہے. حلال کی کمائی سے جو پرورش ہوگی اس کی بات یہ الگ ہوگی. گورنمنٹ اسکولس موجود ہیں الحمدللہ جہاں پر بغیر کسی فیس کے آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو دوپہر کا کھانا فری ہے, اسکول یونیفارم فری ہے, بہت ساری فیسلٹیز ہیں آج کل گورنمنٹ اسکولس میں. کیونکہ گورنمنٹ اسکولس بند ہو رہے ہیں تیزی سے تو وہ اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے, تو اس کی بنا پر ان لوگوں نے بہت ساری نئی نئی اسکیمس نکالی ہیں. تو بغیر فیس کے آپ بچے کو پڑھائیں بہ نسبت اس کے بجائے اس کے کہ آپ سود والی رقم لے کر اپنے بچے کی فیس پے کریں اور اس کو کسی مہنگے اسکول میں پڑھائیں. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ان پیسوں کو کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں, لیکن قرض کون سا؟ اگر کسی نے نادانی میں سود کی رقم لے لی تھی, سود سے پیسہ لے لیا, اور غریب لوگ بہت کرتے ہیں اس طرح سے. اگر آج بھی آپ غریب بستیوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پر ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جنہوں نے سود سے رقم لے رکھی ہے. تو آپ ان کے سود کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ والا پیسہ اس میں لگائیں, یعنی ان کا سود ادا کرنے کے لیے جو انہوں نے لے لیا ہے, ان کو ان سے کہیں کہ آپ آئندہ سود کی رقم نہیں لیں گے, سود سے پیسہ نہیں لیں گے, اور ان کی اس رقم کو ادا کرنے کے لیے, پرانا جو ان کا قرض ہے سود کا وہ ان کو ادا کرنے کے لیے آپ یہ رقم لگا سکتی ہیں, اس میں دے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تیسری بات ٹیکس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس اس سے پے کیا جا سکتا ہے. ہم کو کسی کی رائے سے اختلاف تو نہیں ہے, بہرحال جو اگر کوئی عالم کہتے بھی ہیں تو الحمدللہ ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں. ہم تو ابھی خود اس راہ کے طالب علم ہیں اور ہمیں اتنی معلومات نہیں ہیں, لیکن جہاں تک ٹیکس کی بات ہے تو اگر ہم کسی نان مسلم کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں تو وہاں کا جو ٹیکس ہے تو ہم اپنی جائز آمدنی ہی سے اس کو ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم وہاں پر کسی کنٹری میں رہتے ہیں, وہاں کا ہم پانی یوز کرتے ہیں, تو پانی کا ٹیکس آتا ہے, گھر کا ٹیکس آتا ہے, اور انکم پر ٹیکس ہے, ہے نا. ان تینوں چیزوں پر ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ ٹیکس تو آپ دیکھیں چونکہ ہم گھر میں رہ رہے ہیں, ہم کو گھر بنانے کی پرمیشن ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہم کو یہ ٹیکس پے کرنا ہے, تو وہ ہم کو اپنی جائز آمدنی سے پے کرنا پڑے گا. اگر ہم وہ سود کی رقم میں سے وہ ٹیکسز پے کریں گے تو وہ تو پھر ناجائز آمدنی سے ہم نے وہ سود کی رقم پے کری نا, یہ ہو جائے گی بات. تو وہ نہ الیکٹرک کا بل, نہ اس طرح کے بل, اور نہ ہی یہ ٹیکسز ہم وہ بھی سود کی رقم میں سے ادا نہیں کر سکتے. ہاں, مسلمانوں کے اجتماعی فلاحی کاموں میں آپ اس کو یوز کریے, سود کو سود سے ماریے, یعنی سود کا کسی کا قرض بہت بڑھ گیا تو اس کی رقم ادا کرنے کے لیے آپ اس کو دے دیجئے. اور کچھ تھوڑی بہت اگر گنجائش نکلتی ہے تو وہ گنجائش یہ نکل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے مے بی کوئی ایسا غریب اچانک اس کو کوئی آپریشن آ گیا ہو, کہیں سے کوئی پیسے کی مدد نہ مل رہی ہو, اس صورت میں اس کے آپریشن پر یہ پیسہ اگر آپ لگاتے ہیں, لیکن میں اس بارے میں پھر بھی میں ایگری نہیں کرتی ہوں. اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میں تو یہی کہوں گی کہ نہیں, کسی مسلمان کی بیماری پر بھی اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کسی نان مسلم کی بیماری پر آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں, اور غیر مسلموں کو اس کو آپ دے سکتے ہیں, یعنی غیر مسلموں کو کھانے پینے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے یہ رقم. لیکن جہاں پر بھی آپ یہ دیں گے اجتماعی فلاحی کاموں کے لیے بھی, تب بھی بغیر اجر کی نیت سے اس پر ثواب کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کرے کہ جو بھی بات نکلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ میری اپنی ذاتی لا علمی کی بنا پر غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر مجھے معاف فرمائے اور ہم کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے. آمین. اب آئیے زکوٰۃ کی شرائط, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے. ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان, مرد ہو یا عورت, بالغ ہو یا نابالغ, عاقل ہو یا غیر عاقل, سب پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ زکوٰۃ کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. روزے میں اور حج میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ, اور نماز میں بھی, کہ نماز تو بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے, ہے نا؟ اور بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو تب اس کو تاکید کرنی ہے, اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے پھر سزا دینی ہے. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایسا نہیں ہے, اس میں بلوغت کی کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح سے روزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے بھی جب بچے بالغ ہو جائیں تب فرض ہے, ادروائز نہیں. تو یہاں پر کوئی ایسی شرط نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اور روزہ اگر کوئی انکانشیس ہے, کسی کو کوئی جنون لاحق ہے, کوئی شخص اب نارمل ہے, لڑکی لڑکا عورت یا مرد, کوئی اب نارمل ہے, جنون لاحق ہے اس کو, تو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے اور نہ ہی روزہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہو, بھلے ہی پاگل ہو, اسے جنون لاحق ہو, وہ اب نارمل ہو, اس کے باوجود بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح سے روزے اور نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالغ ہونے کی عمر تک انتظار کیا جائے گا, بلوغت تک, لیکن زکوٰۃ میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. بلکہ زکوٰۃ میں اگر بچہ آج پیدا ہوا اور وہ صاحب جائیداد ہے اور 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے, تو ایون اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور جو اس کے ولی ہوں گے, یعنی جو اس کے رشتہ دار ہوں گے, سرپرست, وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, اور وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وراثت میں بہت ساری جائیداد مل گئی. اب چونکہ وہ بچہ اس مال کا حقدار ہو گیا تو وہ بچے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے. اور ایک بات ہم پہلے ہی کلیئر کر لیں یہاں پر, بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اچھا فلاں 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 یتیم ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو جی ہاں, زکوٰۃ فرض ہے اس پر اگر وہ صاحب نصاب ہے, بھلے ہی یتیم ہو. یتیم کیا, بلکہ اگر اس کی ماں بھی نہ ہو, یعنی ماں اور باپ دونوں بھی نہ ہوں, تب بھی وہ زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی اگر وہ صاحب جائیداد ہے, بھلے ہی وہ یتیم ہو یا اس کی ماں بھی نہ ہو. تو یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ ہر آزاد مالدار لیکن صاحب نصاب ہو, مسلمان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بالغ ہو یا نابالغ ہو, عاقل ہو یا غیر عاقل. غیر عاقل مطلب جو عقل نہ رکھتا ہو, جو اب نارمل ہو, جو انکانشیس ہو, اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم رواه البخاری. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا, لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے اغنیا سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اغنیا مطلب مالداروں سے لیا جائے گا اور فقراء مطلب غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پھر کیا بات معلوم ہوئی کہ اسلام کو کس طرح سے ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے۔ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں یا جس جگہ آپ جا رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو پہلے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا جائے گا، پہلے انہیں توحید کی دعوت دی جائے گی۔ جب وہ توحید کو مان لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے بعد ان کو بتانا ہے کہ ان کے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں۔ جب وہ پانچ نمازوں کے بعد بھی مان لیتے ہیں تو انہیں بتانا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا ہے، فوراً جاتے سے ہی تمام فرائض کی بھرمار نہیں کر دینی ہے کہ سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جائے اور گھبرا جائے۔ دھیرے دھیرے بات بتائی جائے گی۔ اور یہاں پر اس حدیث سے پھر، یعنی اس حدیث کو یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دینا چاہیے، یعنی مطلب زکوٰۃ کون دے گا۔ تو اغنیا دیں گے، اور کس کو دی جائے گی؟ فقرا کو دی جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا کہ ہر آزاد اور مالدار مسلمان پر، بالغ ہو یا نابالغ، عورت ہو یا مرد، سب پر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ اس حدیث سے یہ بات لی گئی ہے کہ اغنیا جو کہ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیونکہ یہاں پر کوئی یہ شرط نہیں پیش کی گئی کہ وہ بالغ ہوں یا عاقل ہوں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ پھر جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، یعنی لونار کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ چاند کی تاریخوں کو دیکھ کر حساب لگایا جائے گا، اور جب چاند کی تاریخوں کے حساب سے ایک سال پورا ہو جائے گا اس کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سولار کیلنڈر کے بنسبت لونار کیلنڈر میں ہم کو 11 یا 12 دن کا فرق ملتا ہے، کہ 11 دن کم ہوتے ہیں لونار کیلنڈر میں، تو 11 دن جلدی سال آ جاتا ہے، یعنی سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے سمجھیں۔ اور ویسے بھی اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ دودھ ہو یعنی رضاعت کا معاملہ ہو کہ دودھ بچے کو کب چھڑانا ہے، یا پھر عدت ہو، چاہے طلاق کی ہو چاہے بیوہ کی ہو، یا پھر طلاق یافتہ کی عدت ہو، وہ سب قمری کیلنڈر کے حساب سے، لونار کیلنڈر کے حساب سے فالو کیے جائیں گے۔ یعنی قمری مہینوں کا حساب رکھا جائے گا، لونار کیلنڈر کا حساب رکھا جائے گا، اور انہی حساب سے تمام عدت کے دن گزارے جائیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربی، رواہ الترمذی۔ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں پر سال سے مراد پھر وہی لونار کیلنڈر ہے، کیونکہ چاند کی تاریخوں کے بارے میں ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ سے چاند کی تاریخوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ یہ اور یہ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ ہی قابل قبول ہے، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ نکالنے کے لیے خدا نخواستہ یہ وہ والا مال یوز کرتا ہے جو کہ غلط طریقے سے آیا ہوا مال ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال کے طور پر بات کی کہ سود کی رقم آئی ہے اور وہ سود کی رقم جمع ہے، تو کوئی یہ سوچے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے مال پر تو اتنا، یعنی میرا مال ایک سال تک میرے پاس رہا، اب میں اس کی زکوٰۃ پے کروں، تو یہ جو سود کی رقم بینک میں جمع ہوئی ہوئی ہے وہ میں نکال دیتا ہوں زکوٰۃ کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہوگی اور قبول بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ بھی حلال مال ہی سے دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال مال کا ہی صدقہ قبول فرماتا ہے، حرام مال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کی شرائط تھی۔ آداب اخذ الزکاۃ و ایتائیہا، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرے والد اپنا صدقہ لے کر آئے تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جو ذمہ داران لوگ ہیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ دینے والے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرما، کیونکہ ظاہر سی بات ایک فرض کو انہوں نے پورا کیا ہے. تو انہیں اپریشیٹ تو کرنا چاہیے لوگوں کو کہ انہوں نے فرض کی پابندی کی ہے، فرض کو ادا کرنے میں انہیں دیر نہیں لگائی، لہٰذا ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. اور یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا، جیسے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ جو ان کے والد تھے کہ اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. انبی بن کعب رضی اللہ عنہ قال بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لی ماله لم اجد علیہ فیہ الا ابنتا مخاصن فقلت له ازی فقلت له ادی ابنتا مخاصن فانها صدقتک فقال ذاک مال لبن فیہ ولا زہرا ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ فخذها فقلت له ما انا بآخذ ما لم امر به وهذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منك قریب فان احببت ان تعطیه فتعرض علیہ ما اردت علی ففعل فان قبله منك قبلته وان رده علیک رددته قال فانی فاعل فخرج معي وخرج بالناقۃ التي ارد علی حتى قدمنا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال له يا نبي الله آتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قدت قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاصن وذلك مال لبن فيه ولا زهر وقد أردت عليه ناقة فتية عظیمۃ لیاخذها فابا علی وها هي ذی قد جئتک بها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذها فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الذی علیک فان تطوعت بخیر اجرک اللہ فیہ وقبلناه منک قال فها هي ذی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جئتک بها فخذها قال فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبرکۃ رواه ابو داؤد حدیث حسن. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو ایک سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی. میں نے اسے کہا ایک سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لے تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائے تو میں بھی قبول نہیں کروں گا. لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی. ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے. میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ ہی سواری کے قابل ہے. میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب میں سے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اسے لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے. اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ حسن ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے اصل میں، کہ اگر کوئی زکوٰۃ جو اس پر فرض تھی. مثال کے طور پر ایک شخص تھا, اس کے پاس سال بھر کے لیے اتنی اماؤنٹ رکھی ہوئی تھی اور اس کو اب اس کے اوپر سمجھے 5,000 روپیز دینے تھے سال گزرنے کے بعد. اب اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں 5,000 سے بڑھ کر 6,000 دیتا ہوں. تو چونکہ وہ اپنی خوشی سے زیادہ زکات دے رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. جیسے کہ یہ اونٹنی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو ایک ایسی اونٹنی دینی تھی جو بچی ہو, یعنی زیادہ بڑی عمر کی نہ ہو, لیکن اس نے اپنی خوشی سے دودھ والی اونٹنی اور سواری والی اونٹنی دے دی, یعنی زیادہ عمر کی اونٹنی دی جو کہ کارآمد تھی. تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اس پر اس کا اجر ملے گا اور آپ نے اسے قبول کر لینے کے لیے اجازت دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکات اگر زیادہ بھی دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں, اس میں اجر ہی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.